محمد وآل محمد. محمد محمد فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد وإياك نستعين، أنت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اكبر في درود بهجة محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کے نام سے، ان کی فکر سے اور ان کے خاندان سے تعارف کروایا، اس در پر، اس فرش پر بیٹھنا نصیب فرمایا، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمایا، ان کی محبت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، ان کے فرزند، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے فرزند کے پرسہ دینے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر ان تمام تعلیمات کو بیان کیا ہے، اور دین کے بھیجنے کی حکمت یہی ہے کہ جن کو انسان اپنی عقل سے کشف نہیں کر سکتا تھا. بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کو انسان محنت کرنے کے بعد، جدوجہد کے بعد، چاہے صدیاں گزر جانے کے بعد کہیں نہ کہیں کشف کر سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا. دسیوں ایسے سائنسی حقائق ہیں جو انسان پہلے نہیں جانتے تھے، بعد میں ہزاروں سال کی جدوجہد ہوئی اس کے بعد جاننے لگے. مثلاً آج کل میں اور آپ جانتے ہیں کہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ جراثیم آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور ان کو آپ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، سب مائکروسکوپک پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بہت اچھی الیکٹرانک مائکروسکوپس چاہیے ہوتی ہیں. 300 سال پہلے ہم نہیں جانتے تھے یہ سب باتیں، انبیاء نے بھی نہیں بتائیں. کیوں انبیاء نے وہ ساری باتیں نہیں بتائیں جو انسان نہیں جانتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان اپنی جدوجہد سے ان چیزوں کو سمجھ سکتا تھا، اور کچھ نہ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان نے ان حقائق کو سمجھ لینا تھا. مثلا ہم الیکٹرانز کی اور الیکٹرانکس کے بارے میں وہ سب معلومات آج سے 100 سال پہلے نہیں رکھتے تھے جو اب ہمارے پاس ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، سائنٹیفک اچیومنٹس ہوئی ہیں، ان کی جو میجورٹی ہے وہ آخری 125 سال کے اندر ہوئی ہے. یہ سب چیزیں پہلے نہیں جانتے تھے ہم, اب جانتے ہیں الحمدللہ. اور ان کو انبیاء میں اکثر نے وضاحت کے ساتھ, کم از کم صراحت کے ساتھ نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ میں نے عرض کیا یہ جان سکتے تھے. ایک اور معاملہ بھی تھا, درود بھیجے گا محمد والے میں, صلی علی محمد محمد اللہ. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ حقائق انسان نہیں بھی جانتے تھے تو ان کی ہدایت اور سعادت پر اس کا براہ راست کوئی اثر نہیں تھا. جو مثال کے طور پر جو انسان نہیں جانتے تھے کہ الیکٹرانکس کیا ہوتی ہیں, تو کیا وہ کم ہدایت یافتہ تھے؟ وہ زیادہ گمراہ تھے کیا؟ مثلا جو لوگ ہماری طرح گاڑیوں میں سفر نہیں کر رہے تھے, وہ جانوروں کی بگیوں میں سفر کر رہے تھے, کیا ان کی ہدایت میں کمی تھی؟ نہیں کہہ رہا کہ وہ زیادہ ہدایت یافتے تھے, گاڑی میں سفر کرنے والے زیادہ گمراہ ہیں, یہ بھی نہیں کہہ رہا. مثلا جو بگی میں سفر کر رہے تھے, جانور کے اوپر بیٹھتے تھے, کیا وہ مثال کے طور پر کم عقل مند انسان تھے؟ اور آج جو جمبو جیٹ میں بیٹھتا ہے, مثال کے طور پر ایروپلینز کے اندر, شٹلز کے اندر بیٹھتے ہیں, یہ زیادہ عقل مند انسان ہے؟ نہیں, اصل میں معاملہ یہ بھی نہیں ہے. حتیٰ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جاہل تھے, یہ پڑھے لکھے ہیں, وہ زیادہ ہدایت یافتہ تھے, یہ کم ہدایت یافتہ ہیں. تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, نہیں, اس کا ہدایت گمراہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ممکن ہے ایک آدمی بہت زبردست ماڈرن گاڑی کے اندر بیٹھا ہو, ہدایت یافتہ ہو, اور ممکن ہے کہ جاہل ہو, گمراہ ہو. اور ایک آدمی ممکن ہے کہ خچر کے اوپر سواری کر رہا ہو اور آج کی بہترین گاڑی میں بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہو. کم سے کم تاریخی حقائق میں دوبارہ سلمان فارسی تو نہیں آیا پھر ابھی تک. حضرت سلمان فارسی نے ان جمبو جٹس میں سفر نہیں کیا, جانوروں پہ سفر کیے تھے. کم سے کم اب تک جو معلوم ہے, ابو ذر غفاری دوبارہ نہیں آئے تھے. یہ لوگ تھے جنہوں نے مقام حاصل کیے تھے. اور اللہ کے نبی جن گلیوں میں پھر رہے تھے, وہ کچی تھیں یا پکی گلیاں تھیں؟ کچی گلیاں تھیں. جو ماحول تھا وہ دیہاتی ماحول تھا. کون سا شہر تھا؟ اصل مکہ اس کے مقابلے میں شہر تھا, مدینہ تو گاؤں تھا اصلا. تو ابھی ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ ہمیں کچھ ٹرمنالوجیز کو دوبارہ سمجھنا پڑے گا. ہم ڈیولپمنٹ کسے کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ماڈرن کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ ان سب کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا. یہ ٹیکنالوجیز ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آئی ٹرمنالوجیز. مثال کے طور پر ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اگر بلڈنگز اونچی ہو جائیں, سڑکیں چوڑی ہو جائیں, ٹرینز چلنے لگے, جی ڈی پی بڑھنے لگے, یہ ڈیولپمنٹ ہے. ایکسپورٹ بڑھ جائے, امپورٹ ہوتی رہے, دنیا کے بزنس میں آپ کا نام, شیئر آپ کا بڑھتا رہے ملک کا, اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ. یہ ڈیولپمنٹ ہے. لوگ پہلے پانچویں کلاس پڑھے ہوتے تھے, پھر ماسٹرز کرنے لگے, ماسٹرز کے بعد پی ایچ ڈیز کرنے لگے, پوسٹ ڈاک کرنے لگے, یہ ڈیولپمنٹ ہے ہمارے. اچھا, ان میں سے کوئی ڈیولپمنٹ مدینہ کے اندر نہیں تھی جو انسانیت کا گولڈن ایرا تھا. اس کے جیسے انسان دوبارہ نہیں آئے. ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ مجھے جب یہ شاکنگ ایکسپیرینس اس وقت ہوا جب میں پہلی دفعہ مسجد سہلا گیا عراق میں. جب مسجد سہلا میں داخل ہوا تو یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر تمام انبیاء نے نماز پڑھی, ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی. تو میں اچانک اپنے اندر سوچنے لگا کہ جس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس میں سے اس مسجد میں کچھ نہیں ہے, اور اس مسجد میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا پرسپشن ڈیولپمنٹ کا بالکل غلط ہے. ہم لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی ایک مشکل, ہم لوگوں سے میرا مطلب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی جڑوں میں دین آیا ہوا ہے, دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم لوگوں کی ایک مشکل یہ, ہم نے اسلام کی تھیوریٹیکل ویلیوز کو ان کے پرسپشن میں مکس کر کے سمجھا ہے. ہم نے اسلام کو پیور ایز اٹ از نہیں سمجھا ہے. ہمارے ساتھ مشکل ہے. آپ نے کہیں اسلام کی اکانومی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. آپ نے ماڈرن اکانومی پڑھی ہے؟ آپ نے اسلامک مینجمنٹ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. آپ نے ماڈرن مینجمنٹ پڑھی ہے. اچھا, اب وہ جو ماڈرن مینجمنٹ پڑھی تھی آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اسلام کا ایک بلینڈ بنایا اور اس بلینڈ کو لے کر کہا یہ ہو گئی اسلامک اکانومی. یہ نہیں ہو سکتی. کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک آپ کی پرسنالٹی کا تمام تر پورا کا پورا ڈھانچہ مسلمان نہیں ہوگا. اس وقت تک نہیں ہو پائیں گے آپ. جب آپ کا پورا ڈھانچہ مسلمان ہوگا, اس کی ساری ویلیوز مسلمان ہوں گی, تب ان ویلیوز کے ساتھ آپ اکانومی کو دیکھیے گا. اس کے بعد بتائیے گا کہ اللہ کے نزدیک ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں, ڈیولپ کنٹری کسے کہیں گے آپ. مثلا بالکل آخری وقت جگہ پہ لے جانے کے لیے, اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا, موضوع کی طرف جاتا ہوں, وہ یہ کہ جب ہم مدینہ کو دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی تشریف لائے, اس وقت دنیا میں مدینہ کا مقام شہروں کے حساب سے کیا تھا؟ آج سے 1500 سال پہلے. تو 1500 سال پہلے کا مطلب کیا ہے؟ ایجپشن ہسٹری, ایجپشن سیولائزیشن اپنے پیک کو ٹچ کر کے نیچے آ رہی تھی. ایجپشن سیولائزیشن اپنے پیک کو ٹچ کر چکی تھی اور اس کے بعد نیچے جا چکی تھی. اگر آ رہی تھی نہ کہوں بلکہ جا چکی تھی کہوں تو بالکل صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے احرام بنے ہوئے تھے, احرام سارے بنے ہوئے تھے, پیرامڈس جتنے تھے سب بنے ہوئے تھے, اور اس میں غزہ کا پیرامڈ بھی شامل تھا, اور وہ جس کو ہم ابو الہول کہتے ہیں وہ بھی شامل تھا, یہ سب بنے ہوئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رومن امپائر اپنے عروج کے اوپر تھی, رومن امپائر اپنے عروج کے اوپر تھی, اور گریک سویلائزیشن تقریباً ختم ہو چکی تھی, لیکن گریک سویلائزیشن کے بہترین مینیفیسٹیشن اس وقت موجود تھے. اور اسی طریقے سے مثلاً پرشیا کے اندر جو زرتشت فکر تھی وہ اپنے عروج کو ٹچ کرنے کے بعد نیچے کی طرف جا رہی تھی, اور مثال کے طور پر انڈیا اور چائنا کے اندر بدھزم اور ہندوئسٹ اپنے ٹاپ کے اوپر لیول کے اوپر تھی, اور ان سب اور چائنا کے اندر اسی طرح کنفیوشزم وہ اپنے ٹاپ کے اوپر تھی. ان سب کی مونیومنٹس موجود تھے. ان سب کا کمپیئر کریں مدینہ کے سے, مدینہ ایک گاؤں بھی نہیں تھا پھر, تو کچھ بھی نہیں تھا پھر. اگر میٹیریل فینومیناز کے مقابلے میں مدینہ کو رکھیں, مدینہ میں کوئی 3 منزلہ عمارت بھی نہیں تھی اس وقت, جبکہ دنیا میں محل بنے ہوئے تھے اس وقت. آپ کبھی اٹلی تشریف لے جائیں اور روم جائیں, اور روم جا کر وہ محل دیکھ لیں جس کے اندر ان کے امپرز رہا کر رہے تھے. آج کے دور میں سامنے کی دہشت اس کی بہت زیادہ ہے. آج کے دور میں آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یوں سر اٹھائیں تو اس کی دہشت بہت زیادہ ہے, اور اس کا مقابلہ کریں مدینہ سے. مدینہ میں کیا تھا؟ کھیت کھلیان اور 4 کچے گھر, ان کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھتیں, اس میں ہے کیا اس میں؟ اور ڈیولپ کون سا تھا؟ مدینہ. ڈیولپمنٹ کہاں تھی؟ مدینہ کے اندر. انسان معراج پہ کہاں پہنچ رہے تھے؟ مدینہ کے اندر. ہم نے یہ بات سیکھی کبھی؟ اس غلطی کے نتیجے میں ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کیا بننا ہے. میں آپ کو یہاں لانا چاہ رہا تھا. دیکھیں کتنی فنڈامنٹل مسٹیک ہو رہی ہے ویلیوز کے اندر. ہم یہ جج نہیں کر پا رہے کس کو ڈیولپ کہنا ہے, کس کو انڈر ڈیولپ کہنا ہے, کس کو نان ڈیولپ کہنا ہے. اگر یہی جج نہیں کر پا رہے تو یہ پتہ چل پا رہا ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ نہیں. جو ہوا بہا رہی ہے اسی میں ہم بہہ رہے ہیں. انہوں نے ہم سے کہا کہ تم اگر ایم بی اے کر لو تو اچھا ہے, تو ہم نے کہا کر لیتے ہیں. ہم نے نہیں پوچھا کہ ٹھیک ہے اس ایم بی اے کو کرنے کے بعد مجھے ملنا کیا ہے, کہاں پہنچوں گا. ہم سے کہا فلاں کام کر لو, ہم نے کہا ہم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے کر لیں گے, اس سے جاب لگ جائے گی, اس سے سیلری ملے گی, اس سے شاید ایک آدھ چیز کوئی میڈل شیڈل مل جائے گا, اس سے کچھ فیم ملے گی. ہم نے یہ نہیں پوچھا اس سے خدا کے راستے پہ چلنے میں کوئی مدد ملے گی کیا. اچھا, اس کے بعد ہم میں سے جو بہت عقل مند لوگ تھے انہوں نے ایک اور کام کیا, جو اب تک عقل مندی کی بہت اچھی حد سمجھ میں آئی جن بیچاروں کو, انہوں نے یہ کیا. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے, دنیا میں ڈیولپمنٹ ایک طرف, دین میں ڈیولپمنٹ علیحدہ سے کر لیں گے. انہوں نے اپنی پرسنالٹیز کو اسپلٹ کیا 2 حصوں میں. انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے, دین علیحدہ, دنیا علیحدہ. دنیا میں میرے پاس یہ ہے, دین میں میرے پاس یہ ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اے اللہ کے بندو, یہ بتاؤ جو اللہ کا دین آیا تھا یہ ہاف پرسنالٹی کے لیے آیا تھا کیا؟ یہ اسپلٹ پرسنالٹیز کریٹ کرنے کے لیے آیا تھا کیا؟ نہیں, یہ ہول پرسنالٹی ایز اے ہول کو دیکھ کر آیا تھا دین. تو کہاں گیا پھر وہ دین؟ آپ یقین فرمائیے ہماری جو کلچرل پرابلم ہے اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوٹ پہنیں گے یا آپ شلوار پہنیں گے یا آپ پینٹ پہنیں گے. یہ کلچرل ایشو نہیں ہے. کلچرل ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ انگلش بولیں گے، جرمن، فرینچ اور عربک اور پرشین بولیں گے. اصل کلچرل جو پرابلم ہے ہماری وہ یہ کہ آپ کی مینٹیلیٹی کیا ہے، آپ کن چیزوں کو ایز اے ریالٹی ایکسپٹ کر چکے ہیں اور کن چیزوں کو جو ریالٹی سمجھتے ہیں ان کو آپ اگنور کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے ہم ڈیولپ کیسے ہوں گے. ہم جتنی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم جتنی جدوجہد کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہماری سوسائٹیز اسلام کے راستے پر چلیں، ہمیں مولا کے ظہور کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہمیں عوان و انصار تیار کرنے، ہم جتنے جدوجہد کرتے ہیں اینڈ میں لا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے. اور اصلی ترین پرابلم ہمارے ساتھ آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی لائف کے بارے میں صحیح پرسپشن ڈیولپ نہیں کر پائے. ہمارے کیریئرز اسلامک پرسپشن کے اندر نہیں معلوم کہاں پر ہیں. میں نہیں کہہ رہا غلط ہے، اور بعض وقت جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، یونیورسٹی سے باہر نکل آئے، بزنسز چھوڑ دیں، سب کے سب قم چلے جائیں پڑھنے کے لیے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان سب کا ایک مقام ہے زندگی کے اندر، پہلے یہ طے کرنے ان کو کتنے نمبرز دینے. آپ نے آپ کی لائف میں، آپ کی اسلامک پرسنالٹی کے اندر اس نے کس حصے کو فل کرنا ہے، اتنا ہی ریگارڈز دیں اسے، پھر اس سے زیادہ مت دیں. پھر اب دیکھیں بہت سادہ سی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب مجھے کوشش کرنا ہے کہ موضوع سے بھی نزدیک لاؤں، جو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث کا دوسرا حصہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اور اس سے ہمیں اس میں مدد ملے گی. وہ یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور وہ مثال کے طور پر جو آج کل کے زمانے کا سب سے اچھا موبائل فون ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور اس نے ڈریسنگ میں جو یہاں کا یو کے کا سب سے اچھا ٹیلر ہو اس کی سلائے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جوتوں کا برانڈ اس کا یہ ہے اور ٹائی کا برانڈ یہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ آپ کی نظر میں ماڈرن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ماڈرن ہے کیونکہ اس کی ساری چیزیں ماڈرن ہیں. تو آپ کے نزدیک بندہ ماڈرن ہوتا ہے یا چیزیں ماڈرن ہوتی ہیں؟ آپ بندے کے ماڈرن ہونے کو نہیں دیکھتے، آپ چیزوں کے ماڈرن ہونے کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے. اچھا، بندے میں ماڈرن ہونا ہوگا تو اسے کیا ہونا ہوگا؟ بدقسمتی سے جو وہ چیزیں جو میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہنا چاہوں گا، وہ کر رہا ہو تو وہ ماڈرن ہوگا. مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے پورے خضوع خشوع کے ساتھ، آپ کے نزدیک یہ ماڈرن ہے؟ آپ کی ماڈرن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پھر دیکھیں آپ کے خود کے ذہن میں بھی بہت واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے کہ آپ ماڈرن کی ڈیفینیشن کیا رکھیں گے. اچھا، اب میرے نزدیک میں کہوں گا اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں لے کے جائیں، پھر اسلامک پرسپیکٹو میں پوچھیں ماڈرن کسے کہتے ہیں، ماڈرن کون ہے؟ ماڈرن ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ اسلام کے پرسپیکٹو میں وہ چیزیں کیا ہیں. اس کے بعد اب میرے سامنے آپ لائیں مثال کے طور پر، میں عرض کر رہا ہوں یوں ہی تاکہ ہمارے ذہن قریب ہو سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، نبی خدا کو جانوروں کو چرا رہے ہیں، سارے انبیاء نے جانور چرائے، یہ ماڈرن ہے؟ نہیں ہے ماڈرن. ہمارے پرسپشن میں یہ لوگ ماڈرن نہیں ہیں. ہمیں پوچھنا پڑے گا ہماری ماڈرن کی ڈیفینیشن صحیح ہے. اس طرح سے آپ کی ٹرمنالوجیز دوبارہ بنانی پڑیں گی، ہمیں محنت کرنی پڑے گی بہت. ڈیولپمنٹ، ماڈرنزم، ریشنالٹی اور ایفیشنسی، پروڈکٹیویٹی، ان سب کی ڈیفینیشنز ہمیں دوبارہ لانی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہم اسلامک کلچر کریٹ کر پائیں گے. اور یہ الحمدللہ وہ کام ہے جو کچھ سوسائٹیز نے کیا ہے، کچھ سوسائٹیز نے کیا ہے. ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز نہیں تھے پاکستان ہندوستان کے اندر، اور جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز تھے دین کے نام پر وہ اتنے کنزرویٹو تھے کہ وہ ان پرابلمز کو سالو نہیں کر سکتے تھے. تو ہم لوگ تھوڑا پیچھے رہ گئے. اب یہ ہے کہ وقت آیا ہے کہ ہم ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اچھی جگہ پر ہیں، آپ اس اعتبار سے اچھی جگہ پر ہیں کہ آپ مثال کے طور پر یہاں پر رہتے ہوئے آپ تمام ان پائے کے علماء سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ جو یہاں پر کسی نہ کسی وجہ سے موجود ہیں، یہاں سے گزریں گے، یہاں پر آتے رہتے ہیں. آپ انگلش زبان جانتے ہوں تو اور وہ بھی جانتے ہوں تو پھر آپ کے لیے چینل کھل گیا. اچھا اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو شاید آپ کے لیے امکان نہ ہوتا. کیوں نہیں معلوم, وہاں کوئی انگریز جاننے والا آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ کے پاس یہاں بہت اچھا موقع ہے کہ آپ مثال کے طور پہ عراقی علماء ہیں, لبنانی علماء ہیں, کہ اور دوسرے ملکوں کے علماء ہیں, خود پاکستانی علماء ہیں ہی آپ کے ساتھ, ان سب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ, اور ان سب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دین کو اپنے بنیادوں کو لے کے چلیں سمجھیں, اور آپ نئے نئے حقائق کو حاصل کریں گے. اور دین کا کام, کاموں میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے, دین انسان کی فکر کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے جو تم دیکھ رہے ہو بعض اوقات جو تم دیکھتے ہو وہ نہیں ہوتا اور کچھ اور ہوتا ہے, اس کچھ اور کو بھی ڈھونڈو. میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس کو میں اپنے لیے بہت آسان سمجھتا ہوں کہ ہاں ان سے مجھے سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم میں دیکھیے, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون, گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں. مردہ نہیں پھر کیا ہیں یہ؟ زندہ ہیں. زندہ کا مطلب, اچھا یہ جو خدا نے کہا زندہ ہیں یہ تکلفن کہہ دیا یا ریالٹی یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں؟ بھائی دیکھیں آپ کو سوچنا پڑے گا. آیا مثال کے طور پر ہم لوگ شاعری کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے, اب ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ مسئلہ. چاند ویسے بھی چاند کون سا خوبصورت ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا, یعنی جو بھی چاند پہ گئے انہوں نے کہا وہاں پہ خوبصورتی کا کوئی عنصر پایا نہیں جاتا. لیکن بہرحال لوگ مثلا شاعری کے اندر کہہ دیتے ہیں, اب اسے کوئی اکیلے میں لے جا کے پوچھے کہ بھائی اس میں کون سی خوبصورتی ہے, تو وہ کہے گا بھائی میں نے شاعری کی ہے, شاعری میں سب چلتا ہے. شاعری میں کوئی شاعر کوئی مثال کے طور پر فلسفہ تھوڑی کہہ رہا ہے. اور ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اسی مزاح کے سائے میں رکھتے ہوئے, ایک سیریس بہت سنجیدہ بات, آیا مرثیہ گو مورخ ہوتا ہے؟ آیا مرثیہ کہنے والا مورخ ہوتا ہے, تاریخ کہنے والا ہوتا ہے؟ مرثیہ